الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن ادم اسرع تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانا وعنه قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو گزشتہ ہفتے بعض باتیں مساجد کے متعلق مسجد کے آداب کے متعلق اور مسجد میں آ کر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے یہ بات عرض کی گئی تھی۔ مساجد یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اس میں انسان اللہ کا ذکر کر کر اطمینان حاصل کرتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس ماحول کے اندر جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول رہنا، فرشتوں کا حاضر ہونا، یہ تمام باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایسی چیزوں کو کرنا جو اطمینان کو ختم کرنے والی ہو، جیسے لڑائی جھگڑا ہے، شور و شغب ہے، دنیا کی باتیں ہیں، یا بچوں کو، ایسے بچوں کو جو مساجد کے ادب کا خیال نہ رکھتے ہوں، ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر بھی اس شور و شغب کا اثر ہو، تو اس سے روکا گیا۔ کم از کم بچوں کو ایسی عمر میں لایا جائے کہ وہ مساجد کے ادب کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ وضربوہم اذا بلغوا سبعا، اور تھوڑا سختی کا معاملہ کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، چونکہ حالانکہ 7 سال میں کسی بھی بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ جو 7 سال سے 15 سال کا جو وقت ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں یا تو بچہ بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اسی طرح مجانین سے، پاگلوں سے، بے وقوفوں سے مسجد کو بچانا، اس لیے کہ وہ مساجد کا وہ احترام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی۔ مسجد کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کا صحیح خیال رکھنا، صحیح طور پر اس کو استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم مساجد میں آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دلوں کے اندر اطمینان ہو، لیکن باہر کے اتنے خرافات ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر آ کر بھی ہمیں وہ چین نصیب نہیں ہوتا، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا, اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنت کا جو محور اور مرکز رہا ہے وہ دل رہا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جسم کے کاموں پر کوئی محنت نہیں کی, بھائی یہ کھاؤ گے تو یہ بدن بڑھے گا, یہ ورزش کرو گے تو یہ بڑھے گا, نہیں. لیکن یقیناً روحانی ترقی کے لیے قرآن کریم آیا ہے, روحانی ترقی کے لیے احادیث آئی ہیں, اور چونکہ یہ احادیث یہ ذکر اللہ ہیں, اللہ کا ذکر ہیں, اور اللہ کا ذکر وہ ٹونک ہے, وہ وٹامن ہے, وہ دوا ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بھائی, خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آگاہ رہو, خبردار رہو, تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب وہ صحیح سالم اور تندرست ہو جاتا ہے پورا بدن صحیح سالم تندرست رہتا ہے, اگر وہ بگڑتا ہے سارے بدن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اور وہ دل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے محنت بھی دل پر ہی کی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو خارجی چیز ہے, جو تمہارا بدن ہے, تمہارے مال ہیں, اللہ جل شان اس کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب کی طرف دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم. یقیناً اللہ نہیں نظر فرماتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں تمہاری صورتوں کی طرف کہ تم کتنے خوبصورت ہو, نہیں. وَأَمْوَالِكُمْ, نہ تمہارے مال کی طرف کہ کتنے تم مالدار ہو, نہیں. اس لیے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں. ہاں اگر اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہمارے قلوب کی طرف دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو عمل ہے کس خالص دل سے اللہ کے پاس پہنچا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو شعائر اللہ ہیں, اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرو, اور یہ تعظیم دل سے ہوگی. وَمَن يُعَظِّم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو اوپر والی حدیث سے پتہ یہ چلا کہ دل یہ جگہ ہے تقویٰ کی اور ایمان کی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے دل کے اندر, یہ آپ نے فرمایا. اس لیے کہ جب وہ دل جو بھرپور ہے, روشن ہے ایمان سے, اور جو ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے عدل کی طرف, حق کی طرف, خیر کی طرف, فضل کی طرف, اچھے اخلاق کی طرف, اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن کے متعلق فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال نفع پہنچائیں گے نہ اولاد نفع پہنچائے گی, بلکہ وہ وقت ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنی, جن سے میری اور آپ کی رشتہ داری ہیں وہ کل قیامت کے دن دور ہوتے چلے جائیں گے، بھاگیں گے کہ کہیں یہ آج نیکی کا سوال نہ کر لے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر رشتہ داریاں اس لیے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو، تمہارے انٹروڈکشن کے لیے، اور کوئی یہ نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آخرت میں کامیابی کا، وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا، یاد رکھو۔ اور اس کے لیے ایمان یہ ضروری ہے، بغیر ایمان کے نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو اپنے دل کو صحیح سالم لے کر آئے۔ صحیح سالم دل کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، راوی ہیں حدیث کے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضلو، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو، عمل کا سچا ہو، دل کا سچا ہو۔ لسان یہ ترجمان ہے دل کی، یاد رکھو۔ لسان جو ہے، زبان جو ہے، یہ ترجمان ہے، یہ تمہارے دل کی ٹرانسلیٹر ہے، ترجمہ کرنے والی ہے۔ دل میں کیا ہے وہ زبان سے باہر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، تو صحابہ نے پوچھا، صدوق اللسان نعرفو، وہ جو سچے زبان والا ہے یا سچی زبان کا، تو ہم کو پتا ہے کہ کس آدمی کو کہتے ہیں۔ فما مخموم القلب یا رسول اللہ، مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی، وہ آدمی ہے جو تقی ہے، متقی ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہو، دل اس کا صاف ہو۔ بسا اوقات بہت سے لوگ ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر دوسری چیزیں ہوتی ہیں، دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اس تقی کے ساتھ نقی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا اثم فیہ ولا بغی، جس دل کے اندر نہ گناہ ہو نہ سرکشی ہو۔ اس لیے کہ انسان کو سرکشی پر ابھارنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے۔ سارے پلان وہاں بنتے ہیں، سمال، یا خیال وہاں آتے ہیں، اور وہ حکم پہنچاتا ہے آپ کے دماغ کو، اب دماغ اس پر پورے پلان بناتا ہے کہ اس طرح کام کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ دل جو حسد سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، یہ ہے تقی اور نقی دل، اور یہی ہے سلامت القلب۔ ایسے دل کے ساتھ اگر ہم پہنچیں گے تو یہ دل جو ہے، یہ صحیح سالم دل جو ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا کل قیامت کے دن۔ اور اللہ جل شانہ نے اسی لیے اس دل کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی چیز آئی ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے دل میں پنپنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی ہے، لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، یہ تمام کا جو مرکز ہے، محور ہے، یہ یہیں دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دل کے رخ کو اگر صحیح کر لیتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے شفا بتلایا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہوتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اسی لیے فرمایا گیا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا مومن یا لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنے سریع اور تیز رفتار سواریاں انہوں نے بنا لی، آسمان فضا میں پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، لیکن آج بھی قرآن کا معجزہ باقی ہے کہ کوئی آدمی اس 1400 سال کے اندر اور 1435 سال تقریباً ہو رہے ہیں، ان 1435 سال کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت بنا کر نہیں لایا۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی، لوگ انسانیت کی طرف آتے ہیں، حیوانیت سے نکلتے ہیں۔ وہ قوم جس پر قوم حکومت کرنا نہیں چاہتی تھی، لوگ حکومت کرنا نہیں چاہتی تھی چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اور صاحب قرآن کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کی زندگیوں کو ایسا پلٹ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ وہ زمانہ بہتر ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا، جس کو کسی زمانے میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، خیر الناس بعثت فیہ، لوگوں میں بہتر وہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن میں میں بھیجا گیا ہوں، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جن کا خود کا اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ایسا پلٹا دے دیا کہ لوگ مثالیں دے رہے ہیں، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو قوم جو اخلاق کے اعتبار سے بالکل مر چکی تھی، ان کے اندر زندگی کی ایک ایسی روشنی پیدا کر دی کہ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے۔ اور میرے عزیز یاد رکھو، یہ وہ چین ہے، اس کے بغیر ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، خصوصاً ان ممالک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس چین کو کاٹنا چاہتے ہیں، قرآن پر شک آئے گا، احادیث پر شک آئے گا، جن کے اچھے ہونے کے متعلق، جن کے انصاف پسندی کو اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ حاجی نے حج کیا کہ نہیں، حاجی نے حج کیا قبول ہوا یا نہیں آخرت میں پتہ چلے گا، اللہ اس سے راضی ہوئے یا نہیں آخرت میں پتہ چلے گا، نمازی نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں آخرت میں پتہ چلے گا، اعمال صالحہ کیے وہ اعمال صالحہ قبول ہوئے یا نہیں آخرت میں پتہ چلے گا، اللہ اس عمل سے راضی ہوئے یا نہیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ وہ جماعت ہے جس کی رضا مندی کا پروانہ اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی میں ان کو عطا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اہل بدر کے متعلق فرمایا گیا کہ اہل بدر آج کے بعد اگر کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے متعلق کہ آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ کریں تو بھی وہ جنتی، ما عمل عثمان بعد هذا اليوم، کیا اس سے بڑا کیا پروانا چاہیے؟ ہماری کوئی گارنٹی نہیں، ہماری کوئی گارنٹی نہیں، آخرت میں پتا چلے گا. یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس دنیا میں اللہ کی رحمت اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور آخرت میں اعمال آخرت میں اللہ کی رحمت یہ نجات کی صورت میں ظاہر ہوگی. اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ کا قریب ہے کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت پر ڈالنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے، یہی وہ زندگی ہے اور یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر صحابہ کامیاب ہوئے ہیں. ستفترق امتی فی ثلاث فی بدع و سبعین شعبتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے سوائے الا واحد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ ناجیہ فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسے عمل کے، ایسے دور کے اندر میں نے اور آپ نے اپنی ایکشن کو، اپنے عمل کو قرآن اور سنت کی ترازو میں تولنا ہے کہ اگر وہاں میچ ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اگر وہاں میچ نہیں ہو رہا ہے تو پھر سمجھو کہ ہم غلط راستے پر ہیں. یہ جو راستہ ہے یہ دلالت کی طرف لے جانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت یہی وہ راستہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہے گمراہ نہیں کر سکے گی. حق تعالی جل شانہ ان باتوں کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں عرض کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں، جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.